ये इंसान का जो सियासी सफ़र है ये हम देखते हैं कि 18th और 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की तरफ चल पड़ा। नेशनलिज्म ने जुग्राफिया को बुनियाद बनाकर इंसानों के उस जुग्राफिया उस हदूद में रहने वाले लोगों को एक कौम करार दिया, उससे नेशनलिज्म पैदा हुआ और उसी से फिर नेशन स्टेट का तसव्वुर सामने आया। इंतज़ामी लिहाज से अगर इस ये तकसीम की गई हो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि इस तसव्वुर को तकद्दुस का जामा पहनाया गया और ये मिसाल के तौर मतलब कौमी तफाखुर की नफसियात यहाँ से पैदा हुई, कौमी तफाखुर के लिए लड़ना और मरना ये जायज़ हो गया, कौमी तफाखुर के लिए जंग करना जिहाद हो गया, मरना शहादत हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कौमी तफाखुर की ये जो तसव्वुर यहाँ से पैदा होता है और जंग इंसानी जान को कुर्बान करने का जो नज़रिया ये जायज़ करार देता है, तो क्या ये वो दीनी मुतालबा नहीं है जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा कर सकता है?
अगर तो सवाल सिर्फ दीन के हवाले से है तो जवाब यह है कि यकीनन, यानी जान देने का मामला तो अल्लाह ताला ही के लिए हो सकता है, और अगर आप जान देने के लिए उठे हैं तो उसके कुछ हदूद भी मुतय्यन है, क्योंकि जान देने का अमल जान लेने के अमल की तरफ भी ले जाएगा
जी।
आखिर आप मैदान में निकलेंगे तो किसी की जान लेंगे, उसके हदूद कुरान मजीद ने क्या मुतय्यन कर दिए हैं, अल्लाह ताला ने क्या मुतय्यन कर दिए हैं, एक मज़हबी बहस हो जाएगी। लेकिन जहाँ से आपने सियासी सवाल को उठाया है तो मेरे नज़दीक ये कोई दौरे हाजिर की चीज़ नहीं है, ये कदीम तरीन मसला है। यानी जिस वक्त कबीले से ये चीज़ उठ रही थी तो कबीले की मुफाखरत, ये जो कुरान मजीद में कहा ना औरतों के बारे में, होफिल खिसाम गैर मुबीन, यानी मुखासमत के मौके पर, दुश्मनी के मौके पर, ये मेरा कबीला है, इसकी बर्तरी कायम होनी चाहिए। मैंने इससे पहले फ़लसफे की सतह पर यह अर्ज़ किया था कि तफव्वुक की जबिल्लत इंसान के अंदर मौजूद है, तो इसका ज़हूर हुआ है जब एक कबीले ने अपनी अलग शनाख्त कायम कर ली है, तो अब बर्तरी के एहसास के साथ वो जी भी रहा है, हमलावर भी हो रहा है, उसकी बर्तरी को किसी दूसरे ने चैलेंज कर दिया, तो इससे वो हमासा पैदा हुआ। ये जो अरबों के यहाँ आपको हमासा की शायरी मिलती है, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये असल में उसी कौमी तफाखुर के लिए लड़ना मरना है। यानी आपकी जो कौम है, आपका कबीला है, आपका कोई बरादरी का एक नज़म है, उसके लिए आप मर जाएंगे, उसकी इज़्ज़त, उसकी गैरत, यानी वो इज़्ज़त और गैरत पहले जिस तरीके से ख़ानदान के लिए पैदा हुई, बी बच्चों के लिए पैदा हुई, उससे आगे बढ़कर वो कबीले के लिए पैदा हो गई। रिसालत मआब से पहले के अरब की सूरत हाल चूँकि मौजू बन गई बहुत हद तक, तो हम जब उसको पढ़ते हैं तो वहाँ क्या चीज़ है, यानी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो किसी कौमी रियासत ने पैदा नहीं की, वो असल में उसी कबायली तफाखुर से पैदा हो रही हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। यानी उसके लिए 40-40 साल तक लड़ाई होती रहती है, एक ऊँट मैंने बढ़ा दिया है और तुमने उसको पीछे कर दिया है, तो मेरे कबीले की तौहीन हो गई है असल में। तो ये बड़ी पुरानी चीज़ है हकीकत में, ऐसा नहीं है कि ये तसव्वुरात नए हैं। हमारे ज़माने में इन तसव्वुरात ने एक नई सूरतगरी इख्तियार की है। वो क्यों इख्तियार करनी पड़ी है? उसकी वजह ये हुई कि जो कदीम नज़म बने हुए थे वो कदीम नज़म असल में नस्ली बुनियाद पर कौमियत के नज़म थे, क्योंकि इंसान एक नस्ल या एक ज़ुबान के बोलने वाले लोगों की तंजीम ही से पता करता है। आप जब मुख्तलिफ जगहों पर पैदा होंगे तो आपका जो नस्ली ताल्लुक है वही आपको जोड़ने का बायस बनेगा, उसी से कबीले की बुनियाद पड़ेगी, कबीले ही फैलते चले जाएंगे। जैसे बनी इसराइल के 12 कबाइल हो गए, अच्छा अब उनमें से हर एक ने मिलकर एक कौम की सूरत इख्तियार कर ली, तो कदीम कौमियत पैदा ही यहाँ से हुई है। होली रोमन अम्पायर ने, यानी वही फातहीन ने आके मुदाखलत की है इस अमल में, ये अमल फितरी तरीके से जारी नहीं रह सका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि अब किसी एक मज़हब का मानने वाला कोई कौम या गिरोह या फ़र्द वो उठा और उसने उठकर एक बड़ी सल्तनत कायम कर डाली। उसमें यह कि उसमें खुदा का ज़हूर हो गया है, उसका एक मज़हब है, उसकी बुनियाद है, ये सारी चीज़ें जितनी हैं वो बहरहाल पैदा होनी, वो एक अलग बहस है पूरी की पूरी कि इस सारे तसव्वुर को, कि फातह को मान लिया जाए, लोगों ने किस तरह से मनवाया, इस्तदलाल क्या था पीछे। एक तो ताकत है ना, सिर्फ ताकत ही नहीं रही बल्कि पूरा एक फ़लसफ़ा पैदा हुआ और उस फ़लसफे की मज़हबी और अख़लाक़ी बुनियादें तामीर की गई। आप जानते हैं कि एक ज़माना रहा है इसमें बादशाह के लिए जान देना ये बड़ी सआदत की बात समझी जाती थी, वफ़ादारी के तसव्वुरात पैदा हुए। तो ये जो अमल हुआ इस तरह का, उसके नतीजे में वो जो कौमी रियासतें यानी फितरी तौर पर बनी हुई थी वो यूरोप में भी मौजूद थी, जर्मनों की मौजूद थी, फ्रांसीसियों की मौजूद थी, اینگلو سیکسن نے یہ ادھر انگلستان میں ایک پوری ریاست بنا دی ہوئی تھی، یہ موجود تھیں. جب وہ امپائر ختم ہوا تو وہ وجود پذیر ہو گئی، آ گئی، اور وہ بڑی فطری بنیاد پر قائم تھی، اس لیے کہ ان میں باقی قوموں کا کوئی بہت زیادہ اختلاط نہیں تھا. مثلا جس موقع کے اوپر اس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا انگلستان میں یا بلجیم میں یا فرانس میں، کتنے لوگ تھے جو ہندوستان سے یا دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے؟ تھے ہی نہیں. یہ جو وطنی بنیاد پر قومی ریاست کو مصنوعی طور پر پیدا کرنے کا کام ہوا ہے، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا.
یہ آپ جو کہہ رہے ہیں مصنوعی طور پر پیدا ہوا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی آپ نے کہا کہ وہ یورپ میں جب ہوا وہ فطری جگہ پر تھا،
یعنی وہاں کوئی نیا کام ہی نہیں ہوا نا. یعنی رومن امپائر ختم ہو گیا تو اندر سے کیا نکلا؟ اندر سے وہ پرانی قومی ریاستیں نکلی. یعنی وہ ریاستیں تو پہلے سے موجود تھیں، اصل میں ان کو ختم کر کے ایک امپائر قائم کیا گیا تھا. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ برطانوی ہند تھا، برطانیہ میں انگریزوں کی حکومت تھی، یہاں 556 یا 565 کے قریب ریاستیں موجود تھیں. وہ پہلے سے موجود تھیں یا انگریزوں نے آ کے پیدا کی تھی؟
پہلے سے.
اچھا، جس وقت انگریز گئے تو چند گھنٹوں کے لیے کیا صورتحال تھی؟ وہی قدیم زمانے کی قائم شدہ ریاستیں. مثلا نظام کی ریاست حیدرآباد میں اس صدیوں پر، بھوپال کی ریاست، یہ بھاولپور کی ریاست، یہ کلات کی ریاست، یہ سوات کی ریاست، ان کے پیچھے ایک پوری کہانی موجود تھی. تو وہ ریاستیں جو فطری طور پر موجود تھیں پہلے سے، یورپ میں قومی ریاست یا نیشنل سٹیٹ ان کو کہا گیا تھا،
یعنی تاریخی طور پہ موجود تھیں.
تاریخی طور پہ یہ، یعنی ایک فطری عمل. وہی بات میں نے عرض کیا نا، قبیلے بنے، قبیلوں کے اندر وسعت پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں ذرا ایک بڑی قوم کا تصور پیدا ہوا، لیکن اس کے پیچھے در کی، مثلا اس وقت اگر آپ چلے جائیں قبائلی علاقے میں تو وہاں آپ کو بہت سے قبیلے ملیں گے. وہ قبیلے ایک ہی قوم کے قبائل ہیں بنیادی طور پر. یعنی آپ کہتے ہیں یہ پشتون قوم ہے، تو پشتون ایک بڑا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر 10-15-20-50 قبیلے ہو سکتے ہیں، وہ بنتے چلے گئے. ان کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رشتہ اگر آپ دیکھیں تو نسل ہے. تو قومیت کی فطری بنیادیں وہی ہیں، یا رنگ، نسل، زبان.
یہ جو
وہ جہاں پہ یورپ میں جب ہولی رومن امپائر کو ختم کیا گیا اور وہ مشہور معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے کر دیا گیا کہ اب اس طرح کی کسی نظم کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہم باہمی طور پر کوئی حملہ ہوگا تو ایک دوسرے کی مدافعت میں ساتھ دیں گے، تو ریاستیں اب گویا اپنے اصل مقام پر آ گئیں. اس کی مثال آپ ملیشیا میں دیکھیے. ملیشیا میں 9 کے قریب پہلے سے ریاستیں موجود تھیں. انگریز آئے، انہوں نے آ کے ان ریاستوں کو ختم نہیں کیا، وہ الگ سے ایک جزیرے میں بیٹھ کے حکومت کرتے رہے. انہوں نے اپنے ریزیڈنٹ مقرر کر دیے، حکمران وہی کے وہی رہے. جس دن وہ گئے تو ان حکمرانوں کی ریاستیں بحال ہو گئیں. یعنی وہی ریاستیں ہیں در حقیقت، وہ حقیقی قومی ریاستیں ہیں. جو چیز تبدیلی کا باعث بنی وہ کیا بنی؟ وہ تبدیلی کا باعث یہ بات بنی کہ بڑے پیمانے پر جب رسل و رسائل کے ذرائع پیدا ہونے شروع ہوئے تو نقل مکانی ہونی شروع ہو گئی. یعنی پہلے تو کوئی آدمی کبھی چاہے گا کہ وہ ہندوستان چھوڑ کے انگلستان جائے یا فرنگستان میں جا کے آباد ہو؟ کوئی سیاح چلا گیا، کوئی ابن بطوطہ آ گیا. جو نسلی بنیاد پر قومیں تھیں وہ اپنے اپنے دائرے اور علاقے میں آباد تھیں. اگر وہی سب رہے تو قومی ریاستیں موجود ہوں گی. اب آپ نے ایک دوسرا تصور پیش کیا، اور وہ یہ کہ جو آدمی بھی باہر سے آئے گا، اس کے آنے کے نتیجے میں وہ کسی رنگ، کسی نسل کا ہو، ہم اس علاقے کو جو لائن لگا رہے ہیں اس کو قومی ریاست قرار دے رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ نیا عمل ہے. یہ عمل بہرحال فطری بنیاد پر نہیں ہوا. جب یہ عمل فطری بنیاد پر نہیں ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کشمکش پیدا کرے گا.
سر یہ بات
اس لیے کہ اب آپ کیا سینکٹیٹی پیدا کر رہے ہیں، کیا تقدس پیدا کر رہے ہیں. تو آگے چلیں گے جب، تو میں آپ کو تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ اس وقت جو دنیا میں قدامت پرستی کی ایک پوری کی پوری رو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے در حقیقت یہی کشمکش ہے، یہی تصادم ہے. دنیا کچھ دیر کے لیے، آپ وہ ایک بڑی اچھی تعبیر اختیار کی تھی ایک مرتبہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے، کہ آپ کسی مین ہول کے اوپر ایک بہت سفید چادر ڈال دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت مطمئن ہو جائیں کہ کیا کہنے ہیں صفائی کے، لیکن اندر تو بہرحال جو کچھ موجود ہے جب چادر اٹھائی جائے گی تو باہر آ جائے گا. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہوا ہے. آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے. ایک وہ قومی ریاستیں ہیں جن کے پیچھے وہی تاریخ ہے، وہی نسل ہے، ایک نسل کا ملک ہے، انگریزوں کا ملک ہے مثال کے طور پر، یا ایک دوسری قوم ہے اسکاچ قوم، وہاں بھی دیکھیے یہی کشمکش موجود ہے. آپ سلطنت جب بناتے ہیں تو اس میں مختلف کو اکٹھا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو نئی قومی ریاستیں بنی، برطانوی ہند مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، یا آپ عراق کو دیکھ لیں یا آپ شام کو دیکھ لیں، تو اس میں دوسری قومیں آ چکی ہیں، یعنی وہ محض نسلی بنیاد پر نہیں آئیں. اچھا، کسی جگہ ان کا تناسب انتہائی کم ہے، 2% ہیں، 4% ہیں، بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. ہندوستان میں مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ یعنی محمد علی جناح قائد اعظم کیا کہتے ہیں، یعنی ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہیں پوری کی پوری، ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہمارا الگ مذہب ہے، ہماری الگ تہذیب ہے، ہماری الگ ثقافت ہے. تو یہ اصل میں پرابلم ہے، پرابلم یہاں سے پیدا ہوتا ہے. قوم کے لیے مرنا، قوم کے لیے جینا، قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ بڑی قدیم روایت ہے. اس پر مذہبی تنقید بالکل درست ہے، کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن پہلے مسئلے کا حقیقی ادراک ضروری ہے. مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ مسئلہ نقل مکانی سے پیدا ہوا ہے، بہت بڑے اختلاط سے پیدا ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہندوستان میں جو ہندوتوا کی تحریک چل رہی ہے، اس میں ایک تعبیر یہ اختیار کی جاتی ہے کہ باہر سے آئے ہیں یہ لوگ، ملک ہمارا ہے، ہندو مذہب یہاں سے پیدا ہوا ہے. میں جب ملیشیا میں تھا تو وہاں مسئلہ یہ ہے، بھائی یہ ملے قوم کا ملک ہے، صدیوں سے انہیں کا ملک ہے، یہ چینی تو 200 سال پہلے آئے ہیں، 300 سال پہلے آئے ہیں. اب آپ اصل میں ایک نیا تصور دے رہے ہیں وطنی بنیاد پر قومیت کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ لائن لگا دی ہے، ہم کون ہیں. یعنی ممکن ہے کہ وہ کوئی فاتح طاقت ہو، برطانیہ عثمان لگا دی، ممکن ہے کہ کوئی اور بین الاقوامی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، لگ گئی وہ لائن. اس کے لگ جانے کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ ایک ہو کر رہے ہیں، تصور بہت اچھا ہے، لیکن وہ جو پہلے نسلی بنیاد پر اس علاقے میں اگر کوئی بڑی قوم آباد ہے تو وہ رد عمل کی نفسیات میں آ جاتی ہے.
تو اس کانفلکٹ کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا، اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟
اس میں کچھ تصورات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، کچھ اقدامات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور کچھ عالمی سطح پر اقدامات ہیں جن کے لیے دانشوروں کو، لوگوں کو تیار کرنا چاہیے. یہ آپ جس جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، یہ سارے مسئلے اسی سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی کشمیری قوم مثلا اپنی وہ الگ تاریخی حیثیت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، تحلیل ہونے کے لیے تیار نہیں. اسی طریقے سے ناگالینڈ کے لوگ، آسام کے لوگ اس الگ حیثیت سے دستبردار ہونے کے، کردستان کے لوگ، یعنی ایک بڑا مسئلہ مشرق وسطی میں یہی ہے. تو جس وقت آپ باہر سے آئیں گے کسی علاقے میں آباد ہوں گے آ کے، تو یہ کانفلکٹ پیدا ہوگا، لازمی طور پر پیدا ہوگا. اس وقت بحث یہ نہیں ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے دیدہ و دل فرشرا کرنے چاہیے، آپ آئیے رہیے آ کے. آپ دیکھیں عرب میں جب باہر سے کوئی آدمی آتا تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تو انہوں نے حلف اور ولا کا ایک پورا تصور پیدا کیا ہوا تھا کہ بھائی آپ اپنی الگ حیثیت میں یہاں نہیں آئیں گے، آپ کسی قبیلے کے ساتھ موالی کی حیثیت سے رہیں گے. یہاں قبیلہ پہلے سے موجود ہے، آپ کی الگ حیثیت کو مانا ہی نہیں جا سکتا. خود امام ابو حنیفہ کے قبیلے کی یہی حیثیت تھی، بہت بڑے بڑے لوگ جو یہاں سے آئے انہوں نے کسی عرب قبیلے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا. تو یہ قبیلے کا تصور جو نسل سے پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں رنگ ظاہر ہے، نسل کا اشتراک ہوگا تو آپ سے آپ اشتراک پیدا کر دے گا، ایک جگہ آپ رہ رہے ہیں تو زبان بھی ایک ہو جائے گی. تو اصل میں یہ تینوں فطری بنیادیں مل کر قوم کی تشکیل کر دیتی تھیں. جب تشکیل کر دیتی تھیں تو اس کے ساتھ وابستگی، اس کے لیے جان دینا، اس کے لیے عزت کے لیے مرنا، اس کی برتری کوشش کرنا، اس کے لیے غیرت اور حمیت کے جذبات، یہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ انسانوں کے شریف ترین جذبات بن گئے ہوئے تھے. دنیا کی بڑی اعلیٰ شاعری قدیم تمدن میں اسی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. وہ اتنی بڑی کتاب ہے حماسہ جو ہم زندگی بھر پڑھتے رہے، اس میں کیا ہے؟ یہی کچھ ہے، یعنی اپنی قوم کے لیے فخر، اپنی قوم کے لیے قربانی، اپنی قوم کے لیے مرنا، پھر اس کے بعد بہادری کی داستانیں، میں نے گھوڑا کیسے دوڑایا، میں میدان میں کیسے اترا، اور پھر اس کے بعد کچھ لغویات بھی، میں ان کی عورتیں کیسے اٹھا لایا اور میں نے یہ کام کیسے کیا. وہ پھر ظاہر ہے کہ اخلاقی لحاظ سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے پیدا ہوئی، یہ قدیم ترین چیز ہے، موجود ہے. مذہب اسی کی اصلاح کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قومیت اس طرح سے بولتی تھی جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہا، عداو الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، اس کو مٹانے کی کوشش کی، کم کرنے کی، وہ جو کہا نا بتانے رنگوں خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, تو یہ جو تعبیر کیا اقبال نے وہ اصل میں تعبیر تو آپ جانتے ہیں کہ شاعر جب کرتا ہے تو کچھ انتہا پر چلا جاتا ہے, لیکن یہ پیدا کہاں سے ہوتی, یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اس کو بت بنا کے پوجنا شروع کر دیتا ہے. چنانچہ کئی موقعوں پر خود حضور کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ لوگوں نے اپنے قبیلے اور اپنے قوم کی بنیاد کے اوپر آواز دینا شروع کر دی. آپ دیکھیں جس وقت خود حضور کے معاملے میں وہ مسئلہ پیدا ہوا تو اوس و خزرج کے لوگ جو تھے ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا سیدہ کے اوپر تہمت کے معاملے میں, وہ بتا رہا ہے کہ قبائلی عصبیت چیز کیا ہوتی. تو قبائلی عصبیت اصل میں وہی قومی عصبیت ہے, لیکن اس کی بنیادیں نسل میں ہیں, رنگ میں ہیں, اس میں ہیں. اب آپ جدید دور میں کیا کر رہے ہیں, جدید دور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک لائن لگا دی ہے, یہ افغانستان ہے, یہ پاکستان ہے. آپ کہتے ہیں اس کے اندر بسنے والے تمام لوگ جغرافیے کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک قوم مانیں, تو یہ عمل ہے جو نیا ہو رہا ہے.
سر یہ بات آپ کی پورا تھیسز دلچسپ ہے, اور یقیناً واقعاتی طور پر بھی دیکھا جائے, زمینی حالات میں, تاریخی تناظر میں بھی دیکھا جائے تو 100% درست محسوس ہوتا ہے. لیکن ایک سوال جو میرے خیال میں عرفان صاحب کے سوال کے درمیان میں آنے کی وجہ سے شاید کہیں گم ہو گیا, وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں, میں شاید غلط بھی ہو سکتے ہیں اس میں, وہ یہ تھا کہ
عرفان صاحب بعد میں نمٹیں گے
ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے سیاسیات کے اوپر, تو حاکم محکوم خلیفہ بادشاہ وغیرہ وغیرہ کے بعد ایک نیا تصور بھی پیدا ہوا ہے, جس تصور کی پروڈکٹ کے طور پر یہ نیشن اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ سامنے ہیں. وہ تصور یہ تھا کہ لوگوں کو آزادی مہیا کرنا, لبریٹنگ, لبریشن کا جو ایک سلسلہ تھا, کہ انسانوں کو جو ان کی قدیم یا بعض مفکرین کے بقول فرسودہ جو ان کی اٹیچمنٹس ہیں, ان کی ایجنسیز ہیں, ان سے نکال کر ان کو آزاد کیا جائے, آزادی مہیا کی جائے. اس آزادی کے نتیجے میں ایونچولی جو ہے لوگوں نے مختلف طرح کے نئے تصورات بنائے, وہ جدید تصور تھے, اس میں لبرلزم بھی آ جاتا ہے, اس میں سیکولرزم بھی آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور اسی کے مطابق بڑی بڑی سلطنتیں جہاں پہ کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے, اس کے بجائے لوگ اپنی مرضی سے رہیں جیسے رہنا چاہتے ہیں, جہاں رہنا چاہتے ہیں, یہ سارا سلسلہ ہو. لیکن ان میں یہ تفوق والا, جس کی طرف آپ شروع سے توجہ دلاتے رہے ہیں اس سارے اس بحث میں, کہ فطری طور پر انسان کے اندر یہ تفوق کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے ایسا ہو, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یا اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیٹ اپ بنا کہ لوگ سارے برابر ہیں, ان میں کوئی نسلی یا قومی یا جغرافیائی طور پر کوئی کم یا زیادہ اوپر یا نیچے نہیں ہے. یہ اس تصور کی بنیاد پر ہی یہ بنے کہ بھئی اس جغرافیہ میں جو لوگ رہتے ہیں یہ سارے برابر ہیں, یہ سارے ایک طرح کے ہیں, اس جغرافیہ میں جو رہتے ہیں وغیرہ ہیں اس میں ٹھیک ہے. کہ یورپ میں وہ سلسلہ ہوا, مشرق وسطی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ ریاستیں نسلی بنیادوں پر ہیں, کچھ غیر نسلی یا مکس اپ ہیں, تو ان میں مسائل بھی ابھی سامنے نظر آتے ہیں. لیکن جیسا کہ یہ بتایا آپ نے کہ یہ سارے سلسلے چونکہ قدیم ہیں اور انہی کی بازگشت ہے یہ جو اس وقت کنزرویٹیوزم سامنے آ رہا ہے, تو اس سے تو وہ جو پورا ایک ڈسکورس کھڑا کیا تھا جدید علوم نے کہ انسان برابر ہیں, لبرٹی سب کو ملنی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, فریڈم آف ریلیجس, جو بھی آپ کی ورڈس ویور جو آپ چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں, تو اس کے اوپر تو بہت زبردست قسم کی زد پڑتی ہے, کیونکہ وہ ساری چیزیں تو بے بنیاد ہو جائیں گی, یا وہ چیزیں ایٹ لیسٹ افیکٹو نہیں رہیں گی. جب میں یہ چاہوں گا کہ اب میری نسل, میرا ظاہر ہے جب میری نسل کی بات ہوگی تو میری نسل کے ساتھ ہندتوا کی آپ نے مثال دی, تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ باہر سے آنے والوں لوگوں کا ملک نہیں ہے, تو اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ماضی میں اتنے بڑے یہ تھے مہابھارت اور وغیرہ وغیرہ, تو وہ والی چیزیں بھی واپس آئیں گی, اس کا پھر کیا حل ہوگا؟
اس وقت تو ہم حل پر گفتگو نہیں کر رہے تھے, پہلے تو یہ کہ صورتحال کو سمجھا جائے کیا ہے. یہ جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا یہ بڑے اعلیٰ نظریات ہیں, ان نظریات کو زمین پر آنا. ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب ایک پیغام, ایک میسج یا ایک نظریے کے طور پر بہت خوبصورت لگتا ہے, اب اس کو زمین پر آنا ہے, زمین پر زمینی حقائق موجود ہوتے ہیں, تو یہ ہم زمینی حقائق کا ذکر کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ تمام انسان برابر ہیں, تو تمام انسانوں کی برابری کے بعد تو پھر ریاستوں کی تقسیم انتظامی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے. یعنی پھر پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ ساری تقسیم جتنی ہے یہ ہوگی ہی انتظامی بنیاد پر. یعنی صوبے اس بنیاد پر نہیں رہیں گے پاکستان میں. میں ایک زمینی مثال دے دیتا ہوں کہ یہ سندھ ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور یہ پہلے سے ایک ملک موجود رہا ہے اور اس کے تو حکمران رہے ہیں. یہاں یہ گفتگو ہوتی ہے. یہ پشتون قوم ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس کی اپنی, پھر یہ بات تو نہیں ہوگی. پھر تو آپ دیکھیں گے کہ انتظامی طور پر یہ کانسٹیٹوئنسی بنانی ہے گویا ایک, جیسے آپ بناتے ہیں. تو اس کو کیسے بنایا جائے؟ جب آپ کچھ بنیادی تصورات بیان کرتے ہیں تو ان تصورات کو زمین پر لانے کے لیے بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. وہ اقدامات نہیں کیے گئے, بلکہ بڑے اعلیٰ قسم کے تصورات کو اپلائی کر دیا گیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. امرہم شورا بینہم, اتنی اچھی بات ہے. یعنی تمہارا جو نظم ہے وہ باہمی مشورے پر مبنی ہونا چاہیے. اس میں غیر مسلم شامل نہیں ہے. بھائی امرہم شورا بینہم ہے نا. اب مسلمانوں نے ایک نظم اس پر قائم کر دیا, لیکن غیر مسلموں کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا؟ کیا شورا بینہم کا تعلق تھا؟ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے. زمینی حقیقت کیا ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ حاکم مسلمان ہے, محکوم غیر مسلم ہے, اور محکوموں کی تعداد بہت بڑی ہے. وہ تو تدریجاً یہ ہوا نا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تو یہ تفریق مٹتی چلی گئی, لیکن وہ جو محکوم ہے وہ سرے سے اس میں شریک ہی نہیں ہے. حاکم قوم ایک بڑی قوم ہے, وہ آپس میں شورا کرے گی. اسی طرح سے انگلستان ہے بھائی, وہاں پہ آپ نے جمہوریت, وہ جمہوریت اصل میں انگریز قوم کے اندر جمہوریت تھی نا. اس کے یہ معنی کہاں سے ہو گئے کہ محمد صادق صاحب جا کے میئر بن جائیں؟ یعنی اس کے لیے تو ایک بڑے انقلاب, ذہنی انقلاب کی ضرورت ہے. تو ہوا کیا ہوا, یہ ہے کہ قدیم طرز کی وہ ریاستیں یورپ میں موجود تھیں, ان سے ملتا جلتا نظم پوری دنیا میں سمجھ لیا گیا. وہ اس فطری ارتقاء سے گزرا ہی نہیں جس میں تھا. تصورات بڑے اعلیٰ تھے. تصورات تو اصل میں پیدا ہوتے ہیں نظریاتی عمل سے. اس میں تو جب آپ یہ کہیں گے سارے انسان برابر ہونے چاہیے, تو میں کہوں گا دیکھیے اسی کے چند اطلاقات ہیں, ذرا جدید دنیا کے سامنے پیش کر کے دیکھ لیجئے. میں کرتا ہوں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھائی سارے انسان برابر ہیں تو نقل مکانی پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ اچھا آپ پر پرسوں آسٹریلیا میں گئے تھے اور آپ نے اس پر جا کر قبضہ کر لیا تھا, تو میرے جانے میں آپ مانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امریکہ سارا کا سارا امیگرنٹس نے آباد کیا ہے, تو اب آپ ایک ہفتہ خان سے مجھے کیوں گزارتے ہیں اس میں؟ میں بھی اسی طرح جاؤں گا, ایک بیگ اٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا. خدا کی زمین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی زمین ہے, اب یہاں سے آپ بات شروع کریں. تو یہ سب کچھ جو بنا ہوا نظام ہے وہ اصل میں ان تصورات سے اپنی جوہری حیثیت میں متصادم ہے. زیر بحث یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ تصادم اور تضاد یہ کبھی بھی دنیا کے اندر زیادہ دیر تک نہیں چلتا. کچھ وقت کے لیے آپ اس پر کوئی مذہبی پردہ ڈالو. کہتے ہیں 65 کی جنگ میں 17 دن تک کوئی جرم نہیں ہوا. تو میں نے ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا سبحان اللہ یہی کام پھر کرتے ہیں ساری تاکہ جرائم سے نجات ہو جائے. پرابلم یہ تو نہیں ہے کہ جنگ میں جرائم کو روکا جا سکتا ہے. وہاں تو ایک جذبہ پیدا ہوا, چلیے دیکھیے چوروں نے بھی سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. پرابلم تو یہ ہے کہ حالت امن میں چوری کو روکنا ہے. تو اس لیے ایک وقتی تدبیر کے طور پر ملک بن گئے, ہم بھی خوش ہو گئے, پاکستان بن گیا, افغانستان بھی ایک. لیکن افغانستان اپنے ملک بننے کا جو عمل کر چکا ہے, کیا وہ عمل جمہوری طریقے سے ہوا ہے؟ وہ اصل میں احمد شاہ درانی اور فلاں اور فلاں کے اقدامات کے نتیجے میں ہوا ہے. یعنی ایک فاتحین کا عمل ہے جس نے افغانستان کو وجود بخشا ہے. تاجک قوم میں اوپر کے حصے میں آپ نے دیکھا فوری طور پر جب یہ معاملہ ہوا, مذہب بھی جب آیا تو یکساں مذہب ہونے کے باوجود ادھر کا جنوبی حصہ اور ادھر کا شمالی حصہ متصادم ہو گیا آپس میں. اس لیے کہ وہ تصادم کی بنیادیں ہیں جو موجود ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک تو اگر آپ اس تصادم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے اقدامات ہیں جن کو زیر بحث لانا پڑے گا. لیکن پہلے ہم حقیقت کو سمجھیں. یعنی زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہاں یورپ کی حد تک آپ کو بہت امن و امان نظر آتا ہے. وہاں اس وقت الارم کیا ان کے لیے؟ باہر سے لوگ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. یعنی الجزائر کے لوگ جو ہیں فرانس میں آ گئے ہیں, ترک جو ہیں وہ جرمنی میں بہت بڑی تعداد میں آ گئے ہیں, انگلستان میں بہت آ گئے ہیں. یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ یہ خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یعنی قدیم قومی ریاست جدید تصورات اصل میں قائم کر کے مطمئن بیٹھی ہوئی تھی کہ امرہم شورا بینہم تو ہمارے لیے ہے نا. لیکن وہ امرہم شورا بینہم کے اندر اب کسی جگہ پر 30% چینی شامل ہونا چاہتے ہیں, کسی جگہ پہ 10% ہندو شامل ہونا چاہتے ہیں. اب آپ کا امرہم شورا بینہم جو ہے وہ زمینی حقائق سے متصادم ہو گیا. یہ ہے پرابلم. پہلے ہم پرابلم کو سمجھیں زمین پر وہ ہے کیا, اس کے بعد حل پہ گفتگو.
سیاسیات کی بحث غامدی صاحب کے ساتھ ہماری جاری ہے, جس میں ہم نے کچھ بنیادی اور انتہائی قدیم تصورات سے لے کر انسانوں کی تاریخ, سماجی اور سیاسی تاریخ سے لے کر جدید دور تک ہم پہنچ چکے ہیں. بحث یہاں تک آ چکی ہے. یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے انسان بہت جلد باز ہوتا ہے. ہم ہمیشہ سوالوں کے دوران بھی ہم نے جب ان سے سلوشن اور حل کی طرف جانے کی کوشش کی یا اس طرح کا کوئی سوال پوچھے تو خود غامدی صاحب نے کہا کہ سلوشن سے پہلے ہمیں واقعات کو سمجھنا ہے, زمینی حقائق کو سمجھنا ہے. ابھی تک زمینی حقائق میں بہت سارے دیگر بھی اہم ایسے سوالات ہیں, ایسے ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا, جن پر بحث کرنا باقی ہے, جس کو ہم جاری رکھیں گے اپنی اگلی اقساط میں. آج تک کے لیے اتنا ہی.